عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف اپنے 70 روز سے زائد عرصے سے دہلی کے بارڈر پر احتجاج کرنے والے کسانوں نے ہفتے کو پورے ملک میں روڈ بلاک کر دی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر عالمی برادری اور امت اسلامیہ سے جموں کشمیر کے عوام کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔ افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین نے امن مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیتے ہوئے اس گروہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ و جدال کے خاتمے کے لیے فراہم ہونے والے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اور میانمار کے سب سے بڑے شہر یانگون کے عوام فوجی بغاوت کے خلاف کیے جانے والے احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف اپنے 70 روز سے زائد عرصے سے دہلی کے بارڈر پر احتجاج کرنے والے کسانوں نے ہفتے کو پورے ملک میں روڈ بلاک کر دی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسانوں کی کال پر اتر پردیش اور اتراکھنڈ ریاستوں کو چھوڑ کر پورے ملک میں دوپہر 12 بجے سے سپہر 3 بجے تک شاہراہوں اور سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کسانوں نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور بیشتر مقامات پر شاہراہیں اور سڑکیں سنسان نظر آئیں۔ کسانوں کی طرف سے روڈ بلاک کرنے کے اعلان کے پیش نظر دارالحکومت دہلی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دہلی اور اس کی سرحدوں پر تقریباً 50,000 سیکیورٹی جوانوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ شمالی ہندوستان سے لے کر جنوبی ہندوستان اور مشرق سے مغرب تک ملک کے سبھی حصوں میں شاہراہیں بلاک کرنے کے کسانوں کے اعلان کا اثر دیکھا گیا، جبکہ مختلف ریاستوں کے الگ شہروں میں کسانوں کے بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے جن میں زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ دہرایا گیا۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ چکا جام پر امن طریقے سے انجام پایا۔ کسانوں کے چکا جام اعلان سے مختلف علاقوں میں مسافروں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دہلی میں بھی 10 میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر عالمی برادری اور امت اسلامیہ سے جموں کشمیر کے عوام کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے او آئی سی کے رابطہ گروپ کے سفرا اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرنے پر امت مسلمہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے زیر کنٹرول جموں کشمیر میں صورتحال عالمی برادری سے چھپی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کے ان کے بقول ہندوستانی حکومت کے غیر قانونی اقدامات سے پورا خطہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور ہزاروں کشمیریوں کا کوئی پتہ نہیں ہے انہیں ہندوستانی فوج نے کہاں قید کر رکھا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستانی حکومت جموں کشمیر کو مسلم اکثریتی آبادی سے سخت گیر ہندو آبادی میں تبدیل کرنا چاہتی ہے جو جنیوا کنونشن کے خلاف ہے۔ پاکستان میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا تھا۔ افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین نے امن مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیتے ہوئے اس گروہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ و جدال کے خاتمے کے لیے فراہم ہونے والے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ عبداللہ عبداللہ نے ایک بیان میں قطر میں طالبان گروہ کے ساتھ حکومت افغانستان کے امن مذاکرات میں پیدا ہونے والے تعطل کے بارے میں کہا ہے کہ حکومتی وفد پوری صلاحیت و توانائی کے ساتھ دوحا میں موجود ہے، مگر طالبان مختلف بہانوں سے مذاکرات کے آغاز میں تاخیر کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان گروہ جنگ و تشدد، مسلمانوں کے قتل عام اور افغان عوام کے مصائب و آلام جیسے مسائل کے خاتمے کے بجائے ضمنی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور طالبان عناصر افغانستان میں عوام کے خلاف جنگ و جارحیت بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دریاسنا افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے رکن یونس قانونی نے تاکید کی ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اس گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ قومی منصوبے پر عمل شروع کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ فریقین کے درمیان دوحہ مذاکرات 9 جنوری کو شروع ہوئے ہیں۔ میانمار کے سب سے بڑے شہر یانگون کے عوام فوجی بغاوت کے خلاف کیے جانے والے احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ میانمار کی فوجی حکومت نے پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی ہے۔ یانگون میں بڑی تعداد میں لوگوں نے، جن میں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ نیز اساتذہ بھی شامل تھے، فوجی بغاوت کے خلاف اپنے مظاہرے کے دوران فوجیوں کی بیرکوں اور چھاونیوں میں واپسی، گرفتار کیے جانے والے حکمرانوں اور عوامی نمائندوں کی رہائی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ میانمار کی فوج نے اپنے ملک کے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے فوجی بغاوت کر دی اور صدر مینٹ اور حکمران جماعت کی رہنما آنگ سان سوچی سمیت کئی دیگر اعلی عہدیداروں کو گرفتار کر لیا۔ میانمار کی فوج نے اسی طرح ہنگامی حالت کا نفاذ اور ایک سال کے لیے پورے ملک کا نظم و نسق سنبھالنے کا بھی اعلان کر دیا۔ فوجی حکومت نے پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گرفتار کیے جانے والے تمام حکمرانوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ تعاون روک دیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا تعاون روک دیا گیا ہے، تاہم فوجی پالیسیوں میں نظر ثانی سے واشنگٹن کے معاہدوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور معاہدے اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں بھی ذمہ دارانہ طریقے سے جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں ان سب پر نظر ثانی کی جائے گی۔ امریکی وزارت جنگ کے ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن نے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ سعودی عرب بدستور امریکہ کا اہم سیاسی شریک بنا رہے گا۔ اسی طرح کا بیان نو منتخب امریکی صدر نے بھی دیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے دفاع کی حمایت کرتا رہے گا۔ اس سے پہلے امریکی وزارت خارجہ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ واشنگٹن یمن میں حملوں اور فوجی آپریشنز کی حمایت بند کر رہا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکی صدر بائیڈن نے یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے خلاف عائد امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس تنظیم کا نام بھی دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے کی بات کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے کانگریس کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ انصار اللہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکال رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے جمعرات کو اپنے خطاب میں یمن میں جنگ کی وجہ سے ابتر انسانی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ یمن کی جنگ کو بند کرانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مغربی ایشیا میں اپنی خصوصی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ یمن میں جنگ بندی کے لیے اقدام کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ جنگ یمن میں سعودی عرب کا سب سے بڑا حامی تھا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یمن کی جنگ اس وقت ختم ہوگی جب فضائی حملوں کا سلسلہ بند ہو جائے اور محاصرہ ختم کر دیا جائے۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رہنما محمد البخیتی نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکی حکومت سچائی سے کام کرے اور سعودی عرب اور جار سعودی اتحاد کی حمایت ترک کر دے تو یمن جنگ ختم ہو جائے گی۔ محمد البخیتی نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات کے لیے پیشگوئی کرنا صحیح نہیں تھا۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن نے زور دے کر کہا کہ ہم امریکہ کے عملی اقدامات کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی کے بیان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کی انقلابی کمیٹی کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ جنگ کا سلسلہ بند ہونا اور امریکہ کی جانب سے جارحین کو کنٹرول کرنا پہلا مرحلہ ہے جو واشنگٹن کی جانب سے انجام پانا چاہیے۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے سنیچر کی صبح یمن کی جنگ بند ہونے کے سلسلے میں جو بائیڈن کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ واشنگٹن کے اتحادیوں کو چاہیے کہ وہ نقصانات کا ہرجانہ ادا کریں۔ محاصرے کی وجہ سے یمن کے عوام کو پہنچنے والے نقصانات کی بھرپائی کریں اور یمن کی خود مختار اور اقتدار اعلی کو تسلیم کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ شب اپنے ایک خطاب میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ یمن کی جنگ میں اپنی تمام فوجی مدد کو روک دیں گے۔ غاصب شاہونی حکومت کے وزیر اعظم نے فلسطینی اراضی کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے سیاسی فیصلہ قرار دیا ہے اور اس فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے۔ بین الاقوامی عدالت کے ججوں نے جمعے کی رات یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ سن 1967 میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں ہونے والے جرائم کا جائزہ لینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عدالت کے ججوں نے اپنا اس طرح کا فیصلہ سنا کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جیوری ججوں کے بجائے سیاسی گروہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ فلسطین کی خود مختار انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے ہیگ کی بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کو مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کے آغاز کے لیے ایک تاریخی دن سے تعبیر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی خود مختار انتظامیہ بین الاقوامی عدالت کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ شام میں ایک دہشت گرد گروہ کے کئی دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مغربی شام میں واقع صوبہ حما کے خربہ الناقوس نامی دیہات کے قریب الحزب ترکستانی نامی دہشت گرد گروہ کے 15 دہشت گرد گائیڈڈ میزائل کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعض ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شام کی فوج نے دہشت گردوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ شام کے ہیومن رائٹس واچ نے اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ جائے وقوع کی تصاویر اور ویڈیو فلم سے پتہ چلتا ہے کہ اس حملے میں دہشت گردوں کے پرخچے اڑ گئے ہیں۔ حزب ترکستانی نامی دہشت گرد گروہ کو گزشتہ کئی برسوں سے ترکی کی حمایت حاصل ہے۔ ترکی کی فوج دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے بہانے شمالی شام کے کچھ حصوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ زلجنا سیٹلائٹ لانچر راکٹ ایران کے نوجوان دانشوروں کی سعی و کوشش کا واضح نمونہ ہے جس نے کمبائنڈ فیول کے ساتھ ایران کی سائنسی طاقت و توانائی کا لوہا منوایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے برصغیر ہند کی اسلامی انجمنوں کی یونین کے سربراہ اور ہندوستان میں مقیم ایرانی طلباء کے اجلاس سے خطاب میں علم و دانش میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان ایرانی طلباء کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے قابل فخر نوجوانوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ علم و سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل اور ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کر کے بھی انہوں نے اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا اور وہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور
بہت شکریہ نوازش۔
آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتے ہیں کہ فوجداری کی عالمی عدالت نے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خبروں میں بھی سنا، اس موضوع پہ خبر میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آئی سی سی نے، انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ البتہ یہ معاملہ 2002 سے لٹکا ہوا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے کیس دائر کیا ہے اس عالمی عدالت میں کہ جو اس وقت اسرائیل فلسطین کے اندر مختلف جرائم کا مرتکب ہوا ہے، اور ان کو باقاعدہ اس کی سماعت کی جائے اور اس حوالے سے جو ہے عالمی عدالت فیصلہ کرے۔ دوسری طرف جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، اور اس میں اس کو امریکہ کی بھی حمایت حاصل رہی ہے، اور آئی سی سی پہ اس کا دباؤ رہا ہے کہ اس عدالت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے عنوان سے جو جرائم ہوئے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں ان کا جائزہ لے، یعنی اس کو سماعت کا حق نہیں ہے، اس کورٹ کی اس میں نہیں آتا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ تو 2002 سے لٹکا ہوا یہ معاملہ ابھی جو سامنے آیا، اور اسی لیے اس کو فلسطین کی خود مختار انتظامیہ نے ایک بہت بڑی کامیابی بھی قرار دیا ہے کہ اس عدالت نے بالآخر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ 1967 کے بعد کے جو جرائم بھی ہیں، چاہے وہ جنگی جرائم ہیں، چاہے وہ نسل کشی کے عنوان سے ہیں، چاہے وہ خواتین پہ حملوں کے عنوان سے ہیں یا جنگی قیدیوں کے عنوان سے ہیں. یہ سب کے سب جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے اس میں آتے ہیں اور وہ اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کی سماعت کر سکتے ہیں. ابھی پہلا مرحلہ جو ہے وہ سماعت کا مسئلہ ہے, اب فیصلہ کیا ہوگا یہ تو اگلے مرحلے کی بات ہے. چونکہ اس پہ ہی بہت زیادہ جو ہے اسرائیل کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم نہیں تسلیم کرتے اس کو, چونکہ اس کورٹ کی اس میں نہیں آتا. بالخصوص فلسطینی انتظامیہ نے جب یہ کہا کہ غزہ کے اندر, ویسٹ بینک کے اندر اور مشرقی قدس کے اندر جو جرائم ہوئے ہیں وہ عالمی قوانین کے تحت وہ جنگی جرائم میں آتے ہیں, اور چونکہ جنگی جرائم ہے اس لیے آئی سی سی اس کی سماعت کر سکتی ہے. یہ فلسطین والوں کا یعنی مطالبہ تھا اور انہوں نے یہ کورٹ میں پیش کیا. اب اس کو مان لیا گیا ہے, اب اس پہ صہیونی حکومت, ان کے وزیر اعظم اور ان کی پوری زائنسٹ لابی اس پہ سیکھ پائے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, فیصلہ تو بڑی دور کی بات ہے, اگر اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے, چونکہ جب یہ معاملہ سماعت کے لیے پیش ہوگا اور سماعت کے لیے دونوں طرف کے وکیل آئیں گے اور وہ ان تمام جرائم کو کہ جو بہت ساری جگہوں پہ چھپا دیے گئے ہیں, جن کے بارے میں بعض دفعہ میڈیا اس کو چھپا دیتا ہے, بعض دفعہ خود امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے ان جرائم کو جس انداز سے منظر عام پہ نہیں لانے دیا جاتا, تو جب وہ کیس کورٹ میں آئے گا اور عالمی میڈیا کے سامنے اسرائیل کے یہ جرائم جب پیش ہوں گے تو یقیناً یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی شکست ہوگی, اور اس سے یقیناً جو ہے وہ اس کی جو ایک نام نہاد ساکھ جو اس نے بنائی ہوئی ہے اور بظاہر جو دعویٰ کرتا ہے, اور خاص کر اس کے جو حواری ہیں یا اس کے مفادات کے لیے جو بات کرتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے دوسرے یورپی ممالک ہوں, تو ان پہ بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ خود تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں انسانی حقوق کے, وہ بڑے دعوے کرتے ہیں ڈیموکریسی کے, وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے. اب تینوں کے عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بڑے چیمپئن بنے پھر رہے ہیں, جب فلسطین کا مسئلہ آتا ہے یا اسرائیل کے خلاف جب ان چیزوں کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تو یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور یہ بھی البتہ اس سے پہلے بھی یونائیٹڈ نیشن کے اندر, سلامتی کونسل کے اندر کئی قراردادیں پاس ہو چکی ہیں کہ جس میں واضح طور پہ ویسٹ بینک میں غزہ کے عنوان سے اور مشرقی قدس کے عنوان سے جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں پہ اسرائیل یا غاصب صہیونی حکومت جرائم کی مرتکب ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ سیکیورٹی کونسل کی کوئی بات مانی جاتی ہے اور نہ ہی اب یہ آئی سی سی کے اس یعنی فیصلے کو بھی نہیں مانا جا رہا کہ اس کو سماعت کا حق حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے. تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے, اور اگر انٹرنیشنل کرمینل کورٹ جو ہے وہ ڈٹ جاتی ہے اور باقاعدہ سماعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس سماعت کے نتیجے میں بہت سارے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم, بلکہ اس کو ہم جو اسٹیٹ ٹیررزم ہوا ہے, ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے, وہ ریاستی دہشت گردی کھل کے سامنے آئے گی, میڈیا کے سامنے آئے گی, عالمی برادری کے سامنے آئے گی, تو پھر ایک عالمی رائے عامہ بنے گی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف, اور اس سے یقیناً فلسطین کے ان مہاجرین کو, فلسطین میں بسنے والے ان محروم اور مستضعف طبقے کو کہ جو اسرائیل کے ہاتھوں بری طرح پس رہے ہیں, اپنی ہی سرزمینوں پہ وہ غلام بنا دیے گئے, تو ان کی آواز ایک دفعہ پھر عالمی سطح پہ سامنے آئے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور سامعین, اب لیجیے سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. یورپی ٹرائیکا نے عالمی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے باوجود کوئی سنجیدہ اقدام انجام نہیں دیا, تاہم اس کے باوجود وہ اس عالمی معاہدے کو بچانے کے لیے مختلف طرح کے دعوے کرتے رہتے ہیں. اسی تناظر میں فرانس نے ایک دعویٰ کیا ہے جس سے یورپی ممالک کے دوہرے رویوں اور متضاد پالیسیوں کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دراصل یورپی یونین کی خارجہ سیاست کے سربراہ جوزف بورل نے ایٹمی معاہدے کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ کے بجائے زیادہ سے زیادہ سفارتی اقدامات پر تاکید کی ہے. جوزف بورل نے یورپی یونین کی طرف سے اس معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے معاہدے پر پابندی کے جواب میں اقتصادی پابندیاں ختم ہونی چاہیے, اور یورپی ممالک جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنے وعدوں پر قائم ہے. دوسری طرف فرانس کے صدر ایمانوئل ماکرون نے ایران کے ساتھ ایٹمی اور میزائل کے مسئلے پر نئے سرے سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. میکرون جو اپنے آپ کو ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ایک سچے سالس کے طور پر پیش کر رہے ہیں، مزید کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات میں جہاں ایران کے میزائل نظام کو زیر بحث لایا جائے، وہاں ان مذاکرات میں سعودی عرب اور غاصب اسرائیل کو بھی شامل کیا جائے۔ فرانس کے صدر کا یہ موقف سن کر 2015 کے ان ایام کی یاد تازہ ہو گئی کہ جب عالمی جوہری معاہدہ منظور ہونے کے آخری مرحلے میں تھا اور فرانس نے سخت ترین موقف اختیار کیا تھا۔ فرانس کے اس وقت کے وزیر خارجہ لوران فابیوس نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے کہا تھا کہ ایران کو کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یورپی ممالک ایران کے ایٹمی پروگرام اور عالمی جوہری معاہدے کے بارے میں دوہرے رویوں کے قائل ہیں، اور اس حوالے سے مختلف یورپی ممالک نے اپنے اپنے ذمے کام تقسیم کر لیے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ سیاست کے سربراہ جوزف بورل نے اچھی پولیس یعنی گڈ کاپ کا بھیس بدل کر ایران سے خیر سگالی اور ہمدردانہ رویہ ظاہر کر رہے ہیں، اور دباؤ کے بجائے سفارت خانے پر تاکید کر رہے ہیں اور اس پالیسی سے پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 سے ایران کے خلاف اپنا رکھی تھی۔ دوسری جانب فرانس جو ایٹمی معاہدے میں یورپی ٹرائیکا کا حصہ ہے، وہ بری پولیس یعنی بیٹ کوپ کا کردار ادا کرتے ہوئے ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں دوبارہ مذاکرات کیے جائیں اور اس میں ایٹمی پروگرام کے ساتھ ساتھ میزائل ٹیکنالوجی کو بھی زیر بحث لایا جائے۔ فرانس کے مطالبات پر ایک اور حیرت انگیز مطالبہ یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں اسرائیل اور سعودی عرب کو بھی ہر صورت میں شامل کیا جائے۔ ایران سے غاصب صہیونی حکومت کی دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں، اسی طرح سعودی عرب اور ایران کے کشیدہ تعلقات بھی سب پر واضح ہیں۔ فرانس کے صدر اسرائیل اور سعودی عرب کو مذاکرات میں شامل کر کے ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، البتہ تہران کا اس حوالے سے موقف بڑا واضح اور شفاف ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی کسی شق میں اضافہ یا تبدیلی نہیں ہوگی، اسی طرح سے معاہدے میں کسی فرد کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ ایٹمی معاہدہ 5+2 5+3 نہیں ہوگا۔ بہرحال یورپی ممالک کی طرف سے اچھی پولیس اور بری پولیس کا انداز اپنانے کا بنیادی مقصد یورپ کو جو بائیڈن کی پالیسیوں سے ہم آہنگ کرنا ہے تاکہ عالمی جوہری معاہدے میں ایران کے خلاف محاذ کو مزید مضبوط کر کے ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔